ये काम जो मैंने किया है तुम छुप के किया करते हो? कूफा क्यों आए हो इब्ने आस? क्यों?
अब मैं नया अमीर कूफा हूं, मुझे हुक्म मिला है कि तुम्हें मदीना रवाना कर दूं। तुमने वो काम किया है कि उम्मुल मोमिनीन ने रसूल खुदा के जूते उठाकर वह मुसीबत का नारा बुलंद कर दिया है।
आयशा, किस बहाने रसूल खुदा की हुरमत को तोड़कर बाहर निकल आई? खलीफा क्यों उनकी बातों पर ध्यान देते हैं?
जिस तरह के तुमने शराब पीकर नमाज पढ़ाई है, कोई हुरमत रसूल खुदा को तोड़ता है तो कोई खुदा रसूल की हुरमत को। चलो अपना बिस्तर बांधो और सफर के लिए तैयार हो जाओ, अगर देर करोगे तो मसला और बिगड़ जाएगा। और सुनो, तुम लोग सबसे पहले मिंबर को तहारत देना।
ए चलो दफा हो जाओ, अगर मैं नजी छू तो तुम लोग ऐन नजासत हो। मिंबर को किससे तहारत दोगे? आबे कुर से? आले उमैया की नजासत का क्या करोगे?
मदीनतुन नबी हिजरी कमरी के चौथे अशरे में।
ताओ क्या किया आलिम?
कुछ नहीं हो सकता अबू सुफियान।
कफारा देने पर भी राजी नहीं?
नहीं, जितनी आया तो हदीसें याद थी, सब पढ़ डाली। खलीफा हैं कि गुस्से से दांत पीस रहे हैं, बस दीवार की तरफ देखती और चुप। सुमन बुक
40 कनीजें खरीद कर आजाद कर दूंगा और एक साल तक 40 फकीरों का घर चलाऊंगा।
सारी कोशिशें बेकार हैं अबू माविया।
मुझे यकीन नहीं आता कि तुम जैसे आलिम होते हुए हमारी मुश्किल हल न कर सको। जाके एक नई हदीस सुनाओ जो तुम्हारे सिवा किसी ने न सुनी हो।
मुझे ना बनाओ अबू सुफियान। गुस्से से खलीफा का ये हाल है कि वो आलिम, आकिल, आबिद किसी को देखना नहीं चाहते। दोबारा मुझे देख लिया तो असा से मेरा सर तोड़ देंगे।
10,000 दीनार?
1,00,000 भी नहीं। खलीफा गुस्से से कांप रहे हैं। ताजियाना अली के हाथों में दे दिया है, सजा मिलकर रहेगी।
इतनी शराब क्यों चढ़ा ली थी कमबख्त?
इतना पीना चाहता था कि सबको भुला दूं।
किसको भुलाने के लिए? कुत्ते।
अपने आप को, बाप दादाओं को, सारे खानदान को। काश तुम अंधे नहीं होते तो मैं तुम्हें आई ना देता और तुम देखते कि हम सब तुम्हारे शबीह हैं अबू सुफियान।
तू भी तो एक फातिही ने जंग बद्र में से था। 30 साल लगे, 30 साल अपने दांत पीसता हुआ सब्र से अपने जीत का इंतजार किया। तुम्हारे जंग बद्र में लगाए हुए जख्म हम पर अब तक ताजा। बद्र वाले भी ابو سفیان کی دشمنی سے لرز جائیں اور جان لیں کہ میں بھی اصحاب بدر کے ایک ایک کی قبر بنا کر سوگ منواؤں گا۔ ابو سفیان، تم ہمارے لیے ویسے ہو جیسے کہ موسیٰ کے لیے فرعون تھا،
اس سے بھی بدتر۔
مدینے میں شیخ پر ظلم و ستم کے ایک مدت کے بعد کوفے میں ولید کی بدامالیاں کھل کر سامنے آ گئیں۔ کوفے کے کچھ لوگ ولید کی شکایت لے کر مدینے میں خلیفہ وقت کے پاس انصاف مانگنے آ گئے، لیکن مروان ابن حکم اور ابو سفیان دونوں نے معاملے کی صلح و صفائی نہ ہونے دی۔ کوفے والے شکایت لے کر ام المومنین عائشہ کے پاس گئے اور انہوں نے رسول کریم کی نالین مبارک کو ہاتھوں میں اٹھا کر فریاد بلند کی کہ کتنا جلد اس کی سنت کو دیا جس کی نالین بھی ابھی بوسیدہ نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح عائشہ نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ تقریریں کی کہ مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی اور لوگ بیدار ہونے لگے کہ بنی امیہ کے کیا کرتوت ہیں۔ نتیجے میں وہ حصار جو خلیفہ تک پہنچنے میں مانے تھا ٹوٹ گیا اور مروان و مروانیوں کا اصلی چہرہ کھل کر سامنے آ گیا۔ ولید کو کوفے کی عمارت سے معزول کر دیا گیا اور 80 کوڑے لگانے کی سزا سنائی گئی۔ چونکہ ولید خلیفہ کا دودھ شریک بھائی تھا، اس لیے کسی میں حد جاری کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ اس دربار میں کون حد خدا کو جاری کرے۔ یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام نے بذات خود اقدام کیا اور فرمایا، میں حد خدا کو جاری کروں گا، چاہے قریش مجھے جلاد ہی کیوں نہ کہے۔ شیخ کوفہ، صحابی رسول، مفسر و معلم قرآن کریم عبداللہ ابن مسعود بنی امیہ کے ظلم و ستم کی تاب نہ لا کر اس دنیا سے رحلت فرما گئے اور وصیت کی کہ میری نماز جنازہ خلیفہ کے بجائے عمار یاسر پڑھائیں۔
اڑاؤ اپنے سر پر، اصحاب بدر کی غربت پر گریا کرو۔ یہ جو لبیک یا محمد سن رہے ہو، جو چند تاریخ دنیا کی زبانوں پر ہے، قدرت محمد بنی امیہ کے ہاتھوں میں آ گئی۔ سلطان شام، میرا بیٹا، میرا بیٹا معاویہ، پسر ہند جگر خار حمزہ، تیرا جگر چبانے کے بعد بھی میری ہند کو ٹھنڈک نہ ملی۔ پتا ہے کہ تیرے بھتیجے کے گھر کی عزت اب کہاں رہ گئی؟ عائشہ نے بنی ہاشم کے منہوں کو قفل کر دیا ہے۔ شورش کرنے والے عائشہ کے طرفدار ہو گئے۔ محمد کی نالین کو ہاتھوں میں اٹھا کر وا مصیبتا کی فریاد بلند کی۔ اب کہاں باقی رہی سنت محمد، سنت محمد۔ الوداع یا شیخ، میری طرف سے بھی نبی کی دست بوسی کرنا۔ بتا دینا کہ جب عمار کو آپ کی یاد آتی ہے تو علی کی زیارت کر لیتا ہے اور حسنین کی۔ قریش 30 سال سے بنی ہاشم کے لگائے زخموں سے زخمی سانپ کی طرح تڑپ رہے۔ ڈرو اس دن سے جب بنی امیہ کی تلواریں خون سے سیخل ہوں گی۔ لعنت ہو تھو قسم خدا کی طلحہ، میری تلوار نے کئی مشرکین اور منافقین کی گردنیں اڑائی ہیں، کاش اس ام الفتنے کو امان نہ دی ہوتی۔ ہم احد سے بھی بڑی جنگ کریں گے، اس بار خریش کے سرداروں سے خیانت کے جرم میں ہم علی کا سینہ چاک کریں گے۔ رک جا باب الکفر، تم بھی محمد کی طرح القاب خیرات کر رہے ہو زبیر، اگر ابو سفیان باب الکفر نہ ہوتا تو سیف الاسلام زبیر بھی نہ ہوتا۔ تم بھی تو کچھ بولو طلحت الخیر، محمد نے تم دونوں ایمانی جوڑے کو القاب دینے والا منبر دے دیا ہے جس کے نتیجے میں تمہیں آقائی مل گئی ہے۔
یہ تم کیا کر رہے تھے؟
زمین پر مار رہا تھا۔
کس نیت سے؟
معلوم ہے وہ زمین جو مجھے نگل جائے گی میری دشمن ہے۔
لعنت ہو تجھ پہ، یہودیوں کے قبرستان میں حمزہ کی قبر کی نیت سے گستاخیاں کر رہا ہے مکار ابو الفتنہ۔
اے طلعت الشر، اپنی زبان پر قابو رکھو، رہی قبر حمزہ کی بات تو وہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں اور حمزہ عبد مناف کی اولاد سے ہیں، حمزہ زبیر کا مامو ہے، زبیر غصے میں آئے، تم کون ہو؟
میں دین محمد کا پیروکار ہوں اور حمزہ کا برادر ایمانی اور وکیل بھی۔
طلحہ، فرض کرنا گو کے محال ہے، مرگ عثمان کے بعد اگر تم میں سے کسی ایک کو خلافت مل جائے تو آپس میں کس طرح تقسیم کرو گے؟
طوفان کے آثار کو قبیلے کے حیوانات انسانوں سے پہلے سمجھ لیتے۔
لگتا ہے کہ شام سے کوئی طوفان اٹھنے والا ہے۔
وفات پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے فتوحات کے دور میں اگرچہ کوفہ ایک اہم شہر شمار ہوتا تھا، لیکن اسی طرح مسلمانوں کو رومیوں سے جہاد نصیب ہونے پر قسطنطنیہ میں شام بھی ایک اہم جنگی غنیمت شمار ہونے لگا۔ خلافت دوم ہی کے زمانے سے معاویہ ابن ابی سفیان کو شام کا حاکم اور لشکر شام کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا، اور خلافت سوم کے زمانے میں بھی معاویہ کو اسی مقام پر باقی رکھا گیا، اور اس طرح ایک قوی حکومت قسطنطنیہ میں بھی قائم ہو گئی۔
کیا خبر ہے فاروق؟
پوچھتے ہو کیا حال ہے؟ میں تمہیں کیا بتاؤں، بس موت کرونا ہے سمجھو، خستہ کنندہ کام ہے نعمان۔ دولت مند اپنے مال کے بجائے اپنی جان دینا آسان سمجھتے ہیں، یہ سینیاں جو تم دیکھ رہے ہو فقط شام کے تجار کا سہم زکات ہے، ان کی شکلیں تو دیکھو جیسا کہ خود مستحق زکات ہیں، ذرا سی بھی غفلت کی تو سونے کی تھیلی غائب۔ اپنی سناؤ نعمان۔
بالکل سرخ ہے سرخ، جب خزانہ زیادہ ہو اور لشکر مضبوط، کامیابی کی نئی راہیں تلاش کرنا چاہیے فاروق۔
باورچی سے کہو نمک کم تھا۔
الهی به نعمتات شکر.
لو نومان پڑو.
بسم اللہ الرحمن،
بلند آواز سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلیفہ عثمان ابن عفان کی جانب سے معاویہ ابن ابو سفیان کے نام تمہارا بھیجا ہوا نوشتہ ملا، جس سے پتا یہ چلا ابو ذر غفاری فئی کے اموال کے خلاف شعلہ بیانی سے کام لے رہے ہیں، اور یہ بھی سنا ہے کہ ہمارے خلاف کچھ لوگوں کو بھڑکا بھی رہے ہیں. اموال فئی ان اموال میں سے ہے جو بغیر خون ریزی کے مسلمانوں کے ہاتھ لگا، جس کا حق تصرف فقط خلیفہ اور ان کے متولیوں کے اختیار میں ہے، اور کوئی بھی اس کے آمد و خرچ کے بارے میں بولنے کا حق نہیں رکھتا. اگر ابو ذر بات نہ مانیں اور اپنے دیے ہوئے فتوے پر عمل کریں اور امور خلافت میں مداخلت ایجاد کریں تو ان کو ایک سرکش اونٹ پر سوار کر کے مدینہ بھیج دو. خداوند عالم مسلمانوں کو عزت و شوکت اور تمہیں توفیق اطاعت عطا فرمائے.
خدا کی قسم ابو ذر کے شر کو دبانا فتح قیصر سے مشکل تر ہے. ہاں نعمان، ابو ذر کے ساتھ کیا کرو گے؟
جو امیر حکم کریں.
میرا حکم نہیں نعمان، خلیفہ کا جو حکم ہو. حکم خلیفہ کے بغیر کچھ کرنا ہوتا ہم سب سے پہلے مجنون غفاری کی گردن اڑا دیتے. جلد سے جلد خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرو نعمان.
خاموش، چپ ہو جاؤ، آنکھیں نیچے کر لو. تم لوگ اگر غربت کی وجہ سے پریشان ہو تو اس پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھ لو. یہ سارا مال کسی بادشاہ کے تحفے نہیں ہے، بلکہ شام کے تجار کی زکات ہے. آش! کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری ثروت میں تین شریک ہیں؟ پہلا شریک تمہارا مقدر ہے، جو اجازت کے بغیر تمہاری ثروت کو نابود کرتا ہے. دوسرا شریک تمہارے وارث ہیں، جو تمہاری موت کے منتظر ہیں. تیسرا شریک تم خود ہو. ہاں تم سمجھے، قہر خیر کرتے رہو. جان لو کہ ہر دن دو فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، ایک راہ خدا میں خرچ کرنے والے کے حق میں دعا کرتا ہے کہ خدایا اسے اجر عطا کر، اور دوسرا فرشتہ لعنت بھیجتا ہے کہ اس نے مال و ثروت جمع کیا ہے، اس کو نابود فرما. اور تم لوگ سنو اے فاخہ کش لوگو، حیرت کرو اس پر جو فخر و فاخے سے ڈر کر خانہ نشین ہو، اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے تلوار پر مسلط نہ ہو.
کیا فضول بکواس ہے دیوانے! یا فی کیا بکواس ہے! کیا فی کی غنیمت مسلمانوں نے لڑ کر حاصل کی؟
نہیں،
تو یہ مال بھی خدا کا مال ہے، مسلمانوں کا نہیں.
خدا بے نیاز ہے، جو کچھ ہے ان بندگان خدا کا ہے.
تو ہم خدا کے بندے نہیں؟
کیوں نہیں ہو، تم بھی خدا کے بندے ہو، لیکن تم نے خدا کو بھلا دیا ہے۔ ضرورت سے زیادہ تمہارے لیے لباس کا انبار ہے، تمہارے لیے کتنے قسم کے لذیذ کھانے بنتے ہیں۔ معاویہ، تمہیں دو لباس اور پیٹ بھر کے کھانے سے زیادہ کیا چاہیے؟ اموال غنیمت خلیفہ اور ان کے متولیوں کے پاس کیا کر رہا ہے؟ اپنی ذاتی ثروت کی ترقی، اس بھوکی امت کی خوشحالی، یا آبادی کے لیے خرچ ہو رہا ہے؟ بیٹھ جاؤ، اس مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھو۔ اور دیکھو اس چربدار کو، یہ فرق جو تم دیکھ رہے ہو کہاں ذکر ہوا ہے شریعت محمدی میں؟
ثابت کرو، جس نے بھی حرام جمع کیا ہے اس کی حلق سے نکلواؤں گا۔
بات انصاف کی ہے، اسراف کی بات ہے۔ تم نے دین محمد کے جوہر کو نہیں جانا، خدا کو صرف حرام و حلال کی حد تک جانتے ہو۔ میں کس طرح ثابت کروں جب اس مجرم نے تمہاری اقتدا کی ہے؟ میں نے تمہارے اور تمہارے غاصبین کی نشاندہی کر دی ہے، تم لوگ ڈرنا نہیں، اور جان لو کہ مرد کی طاقت اس کے دل میں ہوتی ہے، نہ اس کے لباس میں۔ اور تلوار کی دھار تلوار میں ہوتی ہے، اس کے نیام میں نہیں۔ تم نے ان لوگوں کا مال غصب کیا ہے۔
میں نہیں، ہرگز نہیں، قسم خدا کی امیر، ہرگز نہیں۔ میں نے بڑی محنت و مشقت سے تجارت کی ہے امیر، اپنے مال کا زکات بھی پابندی سے دیتا رہا ہوں، بارہا ڈاکوؤں نے مجھے اپنی زد میں لیا ہے، کئی بار لوٹا بھی ہے۔ قسم ہے اللہ کی، ایک ذرہ بھی میرے ذمہ کسی کا باقی نہیں ہے۔
لو، اب یہ تلوار ہے اور تم ہو، خلیفہ پر تہمت لگانے کے جرم میں اس کی گردن اڑا دو۔
नहीं अमीर, मैंने अपने हाथों से अब तक किसी का खून नहीं किया है, मुझे माफ कर दीजिए।
झूठ बोलता है, मुजरिम तू खुद है। नोमान जी अमीर, उड़ा दो इसकी गर्दन।
इतात इतात करता हूँ अमीर।
तलवार का सहारा लोगे, जवाब यही मिलेगा। अपनी अक्ल पे भरोसा रखो, जाओ मस्जिद में जमे रहो ताकि मैं कुछ कर सकूं। तुम ले जाओ उसका इलाज करवाओ और उसकी दियत अदा करो, अगर वो मर गया तो तुमसे खिसास लूंगा। और तुम
इताअत अमीर,
इस सोने की थैली को फुकरा में तकसीम कर दो।
अच्छी बात है।
नोमान
जी अमीर,
अबू जर को लकड़ी की पालान के ऊंट पर बिठाकर शरीर सिपाहियों के साथ मदीना रवाना करो, उसके घर वाले शाम ही में रहेंगे।
मरवान,
तुम हो मरियम?
अरे क्यों गए मरवान?
ना ना, आखिर मैं क्यों डरूं? क्या कोई काम है?
दस्तखान लगा दिया है, खलीफा अपने लायक दामाद के इंतजार में खाना नहीं खा रहे हैं।
लायक दामाद मैं कहाँ हूँ?
3-9 साल के एतबार से नहीं, लेकिन अक्लो फिक्र के एतबार से तो हो।
तो तुम भी अपनी बहनों पे नजर रखो, कहीं हसद ना करने लगे। मरवान मरवान।
ये तो वही अंगूठी है जो मेरे बाबा खलीफा वक्त के हाथ में होती है।
कहाँ चली गई है तुम्हारी अक्ल? कहाँ तक ये बूढ़ा और अंधा अबू सुफियान आले उमैया की बलाएं अपने सर लिए फिर? क्यों इस आने वाले खतरे से तुम गाफिल हो?
کون سا خطرہ؟
وہی طوفان جو بصرے سے آ رہا ہے ابو ذر، کیا کیا تم نے اس پر قابو پانے کے لیے؟
گھبرائے نہیں امو جان، وہ مرد ناتوان لکڑی کے کجاوے پر سوار ہے، مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی مر جائے گا۔
لکڑی کے کجاوے پر جو سوار ہے وہ ایک صحرا نشین مرد ہے، رنج سفر اس کے لیے کچھ نہیں۔
تو میں کیا کروں؟ معاویہ کو اس کے شر سے بچا لیا تو کیا یہ کم نہیں؟
تم ناراض کیوں ہوتے ہو مروان؟
ڈرتا ہوں اصحاب محمد سے آپ کی دشمنی ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے۔
ان کے اصحاب کی تلواروں سے ہم نے بڑے بڑے زخم کھائے، تم کس چیز سے ڈرتے ہو مروان؟
ولید کا انجام نہیں دیکھا؟
ولید احمق تھا، اس کا کھلم کھلا شراب پینا اس کی تباہی کا باعث بنا۔ مروان میں یہ نہیں چاہتا کہ معاویہ فتنے سے بچ جائے اور تم فتنے میں گر جاؤ، تم دونوں میری جان کے ٹکڑے ہو۔ ابو ذر مدینہ پہنچ کر تمہاری جان کو آ جائے گا، پہنچنے سے پہلے اس کا کام تمام کر دو۔
امو جان، ابو ذر کا مدینہ میں آنا کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے، وہ علی سے قوی تر تو نہیں؟ علی مدینہ میں رہ کر کیوں ہمارا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں؟ ابو ذر نہ تو نبی کا بھائی ہے، نہ خاندان نبوت سے ہے، اور نہ ہی ان کا داماد۔ ایک صحرا نشین صحابی ہے جسے نہ تو احد و خندق و حنین میں شرکت کی سعادت ملی ہے، نہ کوئی دوسری فضیلت۔ نہیں امو جان نہیں، ابو ذر بقول آپ کے اگر طوفان بھی ہے تب بھی ہمارا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
آج تم میری بات نہیں مانو گے، جب ابو ذر تمہاری جان پر آ جائے گا تو تب مجھے یاد کرو گے۔ ابو ذر کا خیاس علی کے ساتھ کرنا یہ تمہاری غلطی ہے، اب تم جانو۔
امو جان، امو جان، ابو ذر کے قتل کا جواز تو خلیفہ کی طرف سے ہونا چاہیے۔
ایک جعلی تحریر لکھو، خلیفہ سے مہر چرا کر لگا لینا۔
خلیفہ کی مہر تو ان کی انگلی میں رہتی ہے، مہر چرانے کے لیے تو ان کی انگلی کاٹنا پڑے گی۔
خلیفہ کی بیٹی تمہارے گھر میں ہے، مریم ان کی بیٹی کھیل کھیل میں اپنے باپ کی انگلی سے انگوٹھی نکال سکتی ہے۔
کعب یعنی نامعلوم احادیث کا خزانہ۔ سنو رسول اللہ کی حدیث، من اکل بصل الاکت فی المکہ وجب لہ الجنہ، جو اکے کی پیاز مکے میں کھائے اس پر جنت واجب ہے۔ جس نے ایک عدد اکے کی پیاز شیخ شرجی سے خرید لی اس نے جنت میں ایک وجب جگہ خرید لی، جس نے دو عدد اکے کی پیاز شیخ شرجی سے خرید لی اس نے جنت میں دو وجب جگہ خرید لی، اور جس نے تین عدد اکے کی پیاز شیخ شرجی سے خرید لی اس نے جنت میں تین وجب جگہ خرید لی، اور جو چار عدد اکے کی پیاز شیخ شرجی سے خریدے
سو عراقی دینار کی نظر کی ہے میں نے اور طلحہ نے کہ ہمارے مرنے سے پہلے ابو ذر کے چہرے پر تبسم دیکھیں، سمجھ لو اس نے جنت میں۔ آخر کیا بات ہو گئی ہے جو تم سر افسوس ہلا رہے ہو مومن؟ تم لوگوں نے خدا کو بھی محل نشین بنا دیا ہے۔ اور جو سات عدد اکے کی پیاز شیخ شرجی سے، اب صرف ابو ذر اور اس کا ڈاکو گھرانہ بے تاج رہ گیا ہے۔ کہاں وہ نور خدا اور خوشبو محمد جو مسجد نبی نے بنائی تھی؟
اس پر جنت میں آٹھ وجہ
وہاں دلوں کی صفائی ہوتی تھی
اور جو نو عدد شیخ شرجی
جو مسجد
کی پیاس خرید
آج دیکھ رہا ہوں
سمجھ لو اس پر نو عدد جنت میں
قبر ہے پاک دلوں کی.
کوئی ایک آیت سنا دو جس میں مسلمانوں پر واجب قرار دیا گیا ہو کہ مسجد کی دیوار مٹی ہی کی بنے اور اس کی چھت کھجور کے پتوں ہی کی ہو.
آیت سناؤں؟
ساری جنت اپنے
خدا کا شکر تم میں سے ہر ایک کئی ایک وحیوں کے بارے میں جانتے ہو. احادیث اور آیات کا گننا یہاں کے خدا بے خبر لوگوں کا کام ہو گیا ہے. تلہ اکے کی پیاز والی حدیث زبانوں پر گردش کر رہی ہے.
جنت میں جگہ اور پانچ عدد پیاز کی سنو پانچ وجب جنت میں جگہ. بھائیو ذرا غور کریں, جس نے ایک عدد اکے کی پیاز شیخ شرجی سے خرید لی وہ جنت میں ایک وجب جگہ کا مالک ہو گیا, اور جس نے دو عدد اکے کی پیاز شیخ شرجی سے خرید لی اس نے جنت میں دو وجب جگہ خرید لی. جو تین عدد اکے کی پیاز شیخ شرجی سے خریدے گا وہ جنت میں تین وجب جگہ کا مالک ہو جائے گا, اور جو چار عدد اکے کی پیاز شیخ شرجی سے خریدے گا وہ چار وجب جنت میں جگہ کا مالک ہو جائے گا. جو پانچ عدد
رسول خدا پر بہتان لگایا جا رہا ہے اور تم تماشا دیکھ رہے ہو. جنت میں چودہ عہد سے تمہیں شرم نہیں آتی؟
اور جس نے چھ عدد اکے کی پیاز شیخ شرجی سے خریدی اس نے جنت میں چھ وجب جگہ کما لی. سات پیاز کی سات وجب جنت میں جگہ, آٹھ پیاز کی آٹھ وجب جگہ, نو پیاز
آدمی مرنے کے بعد ہی آرام پا سکتا ہے,
پیاز کی دس وجب جنت میں جگہ. اور
محمد کی وفات کے ساتھ
ساری پیاز خریدنے والے کو
ابو ذر بھی مر گئے ہیں.
کس چیز کی تلاش میں آئے ہو یہودا؟
یوسف کی تلاش ہے عالم.
جاؤ اور عزیز مصر کے محل میں تلاش کرو, یہاں مدینے میں کہاں یوسف ملنے والا.
میں بلا وجہ نہیں آیا, مدینے کے باغات کسی یوسف ہی کی برکت سے باقی ہیں. میں نے یوسف کو کنویں سے پا لیا ہے.
کنویں سے؟
ابو ذر, آخر تم کون ہو؟
کل میں کون ہوں گا معلوم نہیں, مگر آج میں بت کدے میں ابراہیم ہوں.
تعجب ہے تم جیسے رسول کے صحابی پر, مسلمین کے دارالخلافت کو بت کدے سے تعبیر کرتے ہو.
مجھے ذرا برابر بھی شک نہیں ہے, جبکہ میرے سامنے ہی وہ جعلی حدیث بنائی جاتی رہی. اب کدو خریدنے پر کس کو جنتی بناؤ گے؟ تمہاری اکے کی پیاس کا جادو والی حدیث میں نے بھی سنی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو اکے کی ایک عدد پیاز خریدے گا ایک وجب جنت میں جگہ پائے گا. میں تم سے پوچھتا ہوں مروان, جھوٹی حدیث بنانے والا کعب کس بت کی شبیہ ہے؟ اتنا وقت نہیں ہے جو تمہاری بکواس سنے, نکل جاؤ یہاں سے, مجھے خلیفہ سے ملنا ہے.
خلیفہ میں ہوں.
پھر تو میں تم پر فاتحہ پڑھ کے جاؤں گا.
کان کھول کے سن غفاری دیوانے, پھر کبھی اگر سنا کہ تم نے کوئی فتویٰ دیا ہے تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا. جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے.
ابو ذر اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو جزیرۃ العرب کے مختلف علاقوں سے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ چونکہ وہ گھر بار نہیں رکھتے تھے، اس لیے مسجد کے ایک چبوترے پر جس کا نام صفہ تھا ساکن ہوئے۔ ابو ذر نے خاتون صحابی سے، جن کا نام بعد میں ام ذر پڑ گیا تھا، شادی کی اور صفہ سے الگ رہنے لگے۔ چونکہ ابو ذر صحرا نشین تھے، اس لیے مدینے کے اطراف میں ایک بلندی پر جھونپڑی بنائی اور وہاں رہائش پذیر ہوئے۔
ذرا ٹھہریے، کیا آپ کے پاس سواری نہیں ہے جو اس طرح صحرا میں جا رہی ہیں؟
نہیں بھائی، ہم تو اپنا بوجھ خود ہی اٹھاتے ہیں۔
کس قبیلے سے تعلق ہے؟
بنی مکافات۔ بھائی ہم سے کیا چاہتے ہو تم؟
کچھ نہیں، میرے پاس اونٹ ہے، سوار ہو جائیے، آرام سے پہنچ جائے گا۔ میں بھی قبیلہ بنی مصیبت سے ہوں۔
اس کا کہنا مان لو۔
قابلت ابو ذر کی نامعلوم تقدیر تمہیں خوش آمدید کہتی ہے۔
تم تنہائی سے تنگ نہیں آئے؟
تنہائی نے خدا کو پا لیا ہے،
ہم بھی تو خدا کے بندے ہیں۔
جو بھی حسب نسب والا ثروت مند، جس کے ہزاروں گھوڑے ہوں اور وہ پتھر کے مضبوط مکان میں رہتا ہو، لباس یمنی پہنے اور اقسام کے مرغن غذائیں کھائے، وہ ابو ذر کو اپنا دشمن سمجھ لے۔ اے لوگو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ فقر دریچے سے داخل ہوتا ہے اور ایمان کے دروازے سے باہر نکل جاتا ہے۔
اس نے بیعت توڑی ہے، حدیثیں گڑھی ہیں، جھوٹی باتوں کو پیغمبر کی طرف منسوب کیا ہے، حکم خلیفہ پر اعتراض کیا ہے۔ بعض صاحبان ثروت مسلمان جو کہ پیغمبر کے صحابی اور محترم ہیں، ان کا مذاق اڑایا ہے، غریبوں کو ورغلاتا ہے اور معزز شخصیتوں کو بے ایمان تصور کرتا ہے۔ میں نہیں مانتا کہ اصحاب صفہ صحت و عافیت کے عالم میں بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ یہ شخص دیوانہ ہے، اور دیوانے پر نہ ہی کوئی سزا ہے اور نہ ذمہ داری۔ ہم اس کو زنجیروں میں جکڑ دیں گے تاکہ مسلمین اس کے فتنے سے محفوظ رہیں۔
شرم کرو مروان، گرگٹ کی اولاد، تم ہمارے دوست کو ہم سے زیادہ نہیں جانتے۔
زبیر، اگر کسی کو اس کے اجداد کے گناہ کی وجہ سے سزا دینا مقصود ہو تو ہم میں سے اکثر لوگ شرمسار ہیں۔ ابو ذر غفاری قبیلے کے ڈاکوؤں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، خود ڈاکو ہے یا نہیں کیا معلوم، لیکن انسان اپنی اصلیت کی طرف مائل ہوتا ہے۔
خدا کی پناہ و نفاق سے، خدا کی پناہ جہالت سے اور ظلم و جور سے، خدا مجھے معاف نہ کرے اگر میں نے خلیفہ سے بیعت شکنی کی ہو یا حدیثیں گڑی ہوں یا پیغمبر خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت دی ہو۔ بندے خدا اپنے ایمان کی وجہ سے خدا کے قریب ہوتا ہے، نہ اپنے حسب و نسب سے۔ میں نہ طلحہ اور زبیر کی حمایت کا محتاج ہوں اور نہ ہی بنی امیہ کی دشمنی سے خوف زدہ، نہ میرے پاس کچھ ہے جس کے چھن جانے سے ڈرتا ہوں، اور نہ تم سے کچھ حاصل کرنے کی تما رکھتا ہوں۔
وہ مرنے والا جس نے خاک کو اپنا بستر قرار دیا اور ہمیشہ نبی اکرم کی رکاب میں رہا اور دین کے دشمنوں پر حملہ آور ہوا، بار الہ صراط مستقیم پر اس کے قدموں کو سبات عطا کر۔
آمین یا رب العالمین۔
وہ جو کفن پوش ہوا اور جس کی زینت اس کے بدن کے زخم تھے، جسے دشمنوں نے بارہا زخمی کیا، خدایا تو اسے اپنی جنت کے حلل و پوشاک پہنا۔
آمین یا رب العالمین۔
جس کی قبر اس کا مسکن ہوا، کیڑے مکوڑے اس کے ہمسائے، جو دشمنوں سے بے ربط اور مساکینوں سے محبت کرنے والا تھا، بار الہ اسے اپنی ملکوت میں جگہ عنایت کا۔
آمین یا رب العالمین۔
کعب الاحبار، خدا کی قسم یہ مردہ قیامت میں تمنا کرے گا کہ کاش اموال دنیا ہی میں بچھو بن کر مجھے ڈستے رہتے۔
ابو ذر، مرنے والا بیچارہ مجبور ہے، اس کا تکیہ مٹی کا ڈھیلا اور اس کی قبر زندان ہے، اب اس سے دشمنی نہ کرنا۔ جان لو کہ وہ اب اپنی وارثوں کی خیرات بخیرہ اور اپنی دعاؤں کی محتاج ہے، ایک دن ہم بھی دعاؤں کے محتاج ہوں گے۔
عجب، تاش یقین رکھتی کہ قبر جسم کے لیے گھر ہے اور تندرست جسم زیادہ کیڑے پیدا کرتا ہے۔ کعب سزا اور جزا اپنے کردار سے، نہ کہ وارث کی خیرات یا دوست کی دعا سے۔
بس تم اپنے کردار کا خیال رکھو، اس مردے کے وارث کو اس کے لیے خیرات کرنے دو۔
کعب بتاؤ مجھے، کیا کردار میں واجبات نہیں ہے؟ حق چونکہ تلخ ہے ہم اس کو چھپائیں؟ خلیفہ تمہیں احکام دین سے آشنا مانتے ہیں، تم مشہور عالم ہو اور قضاوت میں اہل نظر بھی، جس نے ذخیرہ اندوزی کی ہے اور انفاق بھی نہیں کیا، کیا وہ معاف کر دیا جائے گا؟
جس نے اپنے مال کی زکات ادا کر دی، اب وہ اپنا مکان چاندی کی اینٹوں سے بنا یا سونے کی اینٹوں سے، اس کے ذمے تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ لیکن وہ لوگ جو حلال جمع کریں، حلال خرچ کریں، حلال باقی چھوڑیں، ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں ہیں۔
کعب تم دین محمد کی تبلیغ کرتے ہو یا اپنے گمراہ کن افکار کی؟ محمد کا حکم بتاؤ کہ بخیل کا مال جب تک راہ خدا میں خرچ نہ ہو وہ صاحب مال کے لیے آگ ہے۔
تم بخیل ہو تو صاحب مال کیا کرے؟
جب تک خلیفہ کے گرد تم جیسوں کا حصار ہے، وہ ابو بکر اور عمر کی طرح حکومت نہیں کر سکتے۔
ابو ذر کہاں؟
مروان،
شہر بدر کرنے کی سزا سے کم پر راضی نہ ہونا، رب عزا کے لیے، رب عزا یاد رہے گا نا، رب عزا۔ جاؤ،
میرے مولا علی، آپ کے غموں کی آگ زمین کے ابلتے ہوئے پانی کو بھی خشک کر دے گی۔ میں ہوں مولا ابو ذر، آپ کے ساتھ میری زندگی کو بھی ان کی جہالتوں نے سرد کر دیا ہے۔ مجھے پھر سے شہر بدر کرنا چاہتے ہیں۔
علی، حکم خلیفہ کو نہیں سنا آپ نے؟ خلیفہ کا حکم ہے کہ ابو ذر کو کوئی رخصت کرنے نہ جائے۔
علی کا رخصت کرنے کے لیے آنا ابو ذر کی سات پشتوں کے لیے کافی ہے۔
امام علیہ السلام نے مروان بن حکم کا مقابلہ کر کے ابو ذر کو رخصت کیا اور فرمایا، ابو ذر، تمہارا غصہ اللہ کے لیے ہے، لہذا تم اسی سے امید رکھو۔ یہ قوم اپنی دنیا کے بارے میں خوف زدہ ہے اور تمہیں دین کی تباہی کا خوف ہے۔ ابو ذر، حقیقت سے مانوس رہو اور باطل کے علاوہ کسی اور سے مت گھبراؤ۔ ابو ذر، یہ جان لو کہ اللہ ہے جو تنگیوں میں اپنی رحمت سے راہوں کو کھول دیتا ہے۔
ذر، شاید ابو ذر ہیں۔ جن ہو یا انس،
میں ذر ہوں۔
تم خود ہو؟ مجھے وہم ہو گیا ہے، کیا میں یقین کر لوں؟